الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز سورة الجاسیہ کی آیت نمبر 16 ہے سپارہ نمبر 25 ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی حکومت بھی دی اور پیغمبری نبوت بھی عطا کی وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور کھانے پینے کو ہم نے رزق کے طور پہ ان کو بہت ساری پاکیزہ چیزیں عطا کی جیسے آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ نازل ہوتا رہا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے ان کو تمام جہانوں پر تمام لوگوں پر تمام عالم پر ہم نے ان کو فضیلت عطا کی اتنا احسان اللہ نے بنی اسرائیل پر کیا اتنا اکرام اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر کیا کہ ان کو نبوت بھی عطا کی ان کو حکومت بھی عطا کی ان کو اللہ نے کتاب بھی اپنی نازل کی سب کچھ ان کو کیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آتے نہ ہوں بینات من الامر اور دین کی واضح اور کھلی ہم نے چیزیں ان کو عطا کی آتے نہ ہوں ہم نے ان کو دی بینات کھلی کھلی باتیں واضح واضح باتیں دین کی ان کو عطا کی چنانچہ ان کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ایسے یعنی کھلی کھلی دلیلوں سے مراد یہ کہ ایسے واضح ہم نے ان کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے معجزات بھیجے گئے جو ان کے اوپر نازل ہوئے یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ رب العزت کا جو پیغام ہے وہ سچا ہے اور اللہ کے آنے والے انبیاء کرام وہ کیسے ہیں وہ بھی سچے ہیں اور ایک دو نبی نہیں آئے تقریباً سارے انبیاء اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑی تعداد انبیاء اکرام کی آئی، بڑی تعداد آئی. لیکن اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کو دیکھتے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا کی، کیا کیا چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، اور اطاعت زیادہ کرتے، اللہ کی بات کو زیادہ مانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا ہماری بات سے، ہماری باتوں کو مانا نہیں. فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے ہماری باتوں سے اختلاف کیا باوجود یہ کہ اللہ نے ان کو علم بھی عطا کیا، سب کچھ تھا ان کے پاس، سمجھ بھی تھی، فہم بھی تھا، علم بھی اللہ نے دیا ان کو. بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے پتہ چلا کہ بعض اوقات انسان کے پاس علم ہوتا ہے لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوتی. علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، بہت علم تھا، عابد بھی تھا، عبادت بھی کرتا تھا، لیکن عاشق نہیں تھا، اللہ کی مانتا نہیں تھا. بنی اسرائیل کے اوپر اتنی اللہ نے نعمتیں نازل کی، اور ہم اس کو یوں لکھتے ہیں مفسرین کہ یہ اللہ کی لاڈلی قوم تھی، لاڈلی قوم، اور سرکش بھی اتنی کہ کوئی حد و انتہا نہیں، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی اپنا کوئی کام دھندا کر کے اللہ کے حکم کی مخالفت پر آ جاتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کرتے تھے، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سزائیں نافذ ہوتی تھی. اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ آتے نہ ہوں بینات من الامر، ہم نے ان کو کھلی کھلی نشانیاں دی. اور فمختلف الا من بعد ما جاءهم العلم، وہ آتے نہ ہوں بینات من الامر، ہم نے ان کو دین کی واضح کھلی کھلی نشانیاں دی، باوجود یہ کہ اللہ نے ان کو علم بھی عطا کیا تھا. بغیم بینہم، یہ سب کچھ کیوں تھا؟ بغیم بینہم، ان کے ضد کی وجہ سے. تو بعض اوقات انسان کے اندر ضد جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ کی نافرمانیوں پر ایسا ابھارتی ہے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے ضد کے اوپر. اس ضد کی وجہ سے انسان راندہ درگاہ بھی ہو جاتا ہے، اور انسان بہت سارے معصیتوں میں، بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو. یہاں پر بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ مستقل نافرمانیاں کرتے تھے. جہاں اللہ کا کوئی حکم آیا، بس ایک تعویل کی اور فوراً اللہ کے حکم کی مخالفت پر آ. ثم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ حرکتیں کی، پھر اللہ نے ان کو طرح طرح کی آزمائشوں میں بھی پکڑا، اللہ تعالیٰ نے عذابوں میں بھی پکڑا. کبھی ان کے اوپر خون کا عذاب آیا، جو چیز کھاتے تھے وہ خون بن جاتا تھا. کبھی ان کے اوپر جوؤں کا عذاب آیا کہ جو چیز کھاتے تھے ان کے اندر جوئیں پیدا ہو جاتی تھیں. کبھی ان کے اندر جو ہے وہ مینڈکوں کا عذاب آیا کہ جو چیز استعمال کرتے تھے اس میں مینڈک آ جاتے تھے. اس ضد کی وجہ سے، اس نافرمانیوں کی وجہ سے، یہ جو ضد ہوتی ہے نا، یہ انسان کو عام دنیا کے اندر بھی بعض اوقات اتنی مصیبت میں ڈالتی ہے، اتنی مصیبت میں ڈالتی ہے کہ مسجد ہے، گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، خاندانی دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، صرف ایک ضد کی وجہ سے. بنی اسرائیل کے بارے میں بھی معاملہ یہ تھا کہ ضدی لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی کوئی نہ کوئی ایسے چکر چلاتے تھے کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ بس نام بدل دیا اور دوبارہ دھندا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا، لیکن جو ضدی قوم تھی ہر چیز میں مخالفت کرتی تھی، تو انہوں نے دریا کے برابر میں حوض بنا لیے اور ہفتے کے دن مچھلیاں سب سے زیادہ آتی. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا، مچھلی آتی بھی سب سے زیادہ ہفتے کے دن تھی. انہوں نے یہ کام کیا کہ ان حوضوں کے برابر میں یہ دریاؤں کے برابر میں حوض کھود لیے, اب مچھلیاں اس میں آ گئی, اگلے دن نکال کے پکڑ لی. اللہ رب العزت تو ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ بندہ کر کے آ رہا ہے, اس لیے طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوا. آگے اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے یہ جو معاملات ہم نے آپ کی بتائی, یہ جو ان کے معاملات تھے, ہم نے آپ کو نبوت بھی دی اور ایک خاص دین کے طریقے پر آپ کو کر دی. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو ایک دین کے راستے پر کر دیا, ایک دین کا راستہ آپ کو دے دیا, فاتبعها, اور آپ اس دین کے راستے کی پیروی کیجئے, اتباع کیجئے. اللہ کی طرف سے راستہ آیا دین کا, ٹھیک ہے, حکم آ رہا ہے کہ اب آپ کا کام کیا ہے, آپ پیروی کریں. آپ پیروی کریں گے, تمام صحابہ کرام پیروی کریں گے, تمام امت اس کی پیروی کرے گی, حوالے دیے جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا. لہذا ثم جعلنا کا, ہم نے کر دیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا, علی شریعۃ من الامر, ایک دین کے طریقے پر, فتبع, ہاں آپ اس شریعت کی پابندی کیجئے. ولا تتبع اہواء الذین لا يعلمون, ان لوگوں کے طور طریقوں کی پیروی مت کیجئے جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے, نادان لوگ ہیں, ان کے طور طریقوں کو مت اپنائیں. ہمارے طریقوں کو اپنائیں, ہم نے جو آپ کو طور طریقہ دیا. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا, یہ دوسرے لوگ, نادان لوگ, یہ آپ کے اللہ کے سامنے آپ کے بالکل بھی کام نہیں آئیں گے. یہ لوگ اللہ کے سامنے آپ کے بالکل بھی کام نہیں آئیں گے. دیکھو, میں اس کو اس طرح عرض کرتا ہوں, اس کا مطلب اس طرح سمجھاتا ہوں آپ کو کہ اللہ کا ایک حکم ہے, ٹھیک ہے نا جی. اللہ کا حکم کیا ہے کہ جی آپ سود کے اوپر کام نہ کرو. میں مثال دیتا ہوں, آپ کاروبار کون سا کرو, سود پر نہ کرو, بغیر سود کے اوپر کرو. یا اپنے گھر میں آپ کے یہاں شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں, ان کے اندر یہ گناہ کے کام نہ کرو, ٹھیک ہے نا جی, ناچ گانے نہ کرو, مخلوط اجتماعات نہ کرو, اور بھی دوسری خرافات ہیں وہ نہ کرو. لیکن انسان سوچتا ہے کہ بھئی میرے خاندان والے میرے ناراض ہو جائیں گے, لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے. ایک ایسا انسان ہے جو کہ اس خوشی کے موقع کو بھی برباد کرنا چاہتا ہے. اب آدمی کو ایک طرف اللہ کا راستہ اور ایک طرف ان لوگوں کا راستہ جو نادان ہے, نہ سمجھ, ان کو پتا کوئی نہیں. ایک طرف سود کا راستہ بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے, اور دوسری طرف اللہ کا حکم کہ سود بدترین گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تم ہمارے حکم کے مطابق چلو, ان لوگوں کے راستے اختیار مت کرو جن کو علم نہیں, اور وہ لوگ جب کبھی مشکل میں پھنسو گے نا, تو پھر یہ دوسرے لوگ تمہارے کام نہیں آئیں گے. جب اس گناہ کا حساب کتاب ہوگا, اس گناہ کی سزا ہوگی, اس گناہ کے بارے میں فیصلہ ہوگا, تو یہ لوگ تمہارے کام ہرگز نہیں آئیں گے. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا, یہ لوگ اللہ کے سامنے آپ کے ذرا بھی کام نہیں آئے. اس لیے تم سیدھے راستے پر چلو, اس لیے سیدھے راستے پر. یہ آیت اس لیے بھی نازل ہوئی کہ دیکھو, جب قرآن پاک نازل ہوا تو بنیادی جو دین کے احکامات ہیں وہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک, وہ بنیادی احکامات تو ایک جیسے تھے. مثلا شرک ہے, وہ ہر امت میں ہر دور میں حرام رہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی حرام ہے. توحید لازم ہے, نبی کریم اللہ رب العزت ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, ان کا کوئی شریک نہیں, یہ بنیادی عقیدہ ہے. جنت برحق ہے, دوزخ برحق ہے, اس بات عذاب القبر برحق ہے. یہ جو بنیادی احکامات ہیں وہ تمام ادیان میں, تمام رسولوں کی تعلیمات میں وہ یکساں ہیں. البتہ ہر نبی کے زمانے میں کچھ نہ کچھ احکامات کے اندر فرق آیا. بنیادی احکام تو چوری, ہر زمانے میں گناہ, زنا ہر زمانے میں گناہ, شراب نوشی ہر زمانے میں گناہ ہے, قتل ہر زمانے میں گناہ ہے. بات سمجھ رہی ہے؟ تو گناہ بھی تقریباً ایک جیسے سے, اور جو بنیادی احکامات ہیں وہ ایک جیسے سے. البتہ کچھ مسائل کے اندر, ہر امت کے اندر کچھ نہ کچھ فرق آیا. وہ وقت کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کسی چیز کو ممانعت تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ممانعت نہیں. کچھ احکامات میں فرق آتا ہے. یہاں پر سمجھیے گا بات کو کہ جو حکم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کر دیا اور واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس کی پابندی کرو, پچھلی امتوں کا حکم ہے لیکن آپ بھی پابندی کرو, تو پابندی کرنی ہے. قربانی ہے, پچھلی امتوں میں بھی تھی اس امت میں بھی ہے. نمازیں پچھلی امت میں بھی تھی اس امت میں بھی ہے. تو جس حکم کو, جو پچھلی امتوں کا حکم ہے, اس کو جب اللہ رب العزت نے بیان بھی کر دیا اور حکم بھی دے دیا کہ تم لوگ اس حکم کو بدستور اپناؤ, باسن باری ہے, تو اس حکم کو اپنانا ضروری ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے تمام انبیاء اکرام کی سنت ہے. نکاح کرنا تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ سنت ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو سنت کو رکھا. اور بعض احکامات وہ ہوتے ہیں جو کہ پچھلی امتوں پر کے لیے بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پہ یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ بھی کریں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی تعریف کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی گئی تعریف. تو دوسری صورت یہ کہ قرآن کریم یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی پچھلی امت کا کوئی حکم بطور تحسین اور مدح کے بیان کریں, اور اس کے بارے میں یہ نہ فرمائیں کہ یہ حکم ہمارے زمانے میں منسوخ ہو گیا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حکم ہماری شریعت میں بھی جاری رہے گا. کسی حکم کی تعریف کی گئی, اللہ نے کی تعریف کی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف کی, یہ نہیں فرمائیں کہ ہمارے لیے حکم منسوخ ہے. بس بات ہماری, یہ مطلب ہے اس آیت کا. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر, ہم نے آپ کو کر دیا اس دین کے اس ایک راستے پر, اس راستے کی آپ اتباع کیجئے. دین کے بہت سارے احکامات ماضی سے چلے آ رہے ہیں, بہت سارے احکامات کو باقی رکھا, کچھ نئے احکامات آ رہے. پچھلے احکامات کو ذکر کر کے فرمایا کہ اس کی پیروی کرو, تو اس کی پیروی کرنی ہے. کسی کی تعریف کی گئی, اس کا بھی حکم یہی ہے کہ آپ نے اس کو اپنانا ہے. یہ مطلب ہے. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ, ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے. کافر لوگ بھی ایک دوسرے کے, فرمایا کہ کافر لوگ بھی ایک دوسرے کے دوست ہوتے. یہ سمجھنے کی بات. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہم کسی غیر مسلموں کے معاہدے میں شامل ہو رہے ہیں تو غیر مسلم ہمارے حق میں کوئی فیصلہ کرے گا, ایسا نہیں ہو. الکفر ملت واحدہ, کہ کفر جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک ملت. ہندو الگ مذہب ہے, عیسائیت الگ مذہب ہے, یہودیت الگ مذہب ہے, لیکن جب کبھی مقابلہ مسلمانوں سے ہوگا تو پھر سب ایک آپ کو نظر آئیں گے, ایک جگہ جمع نظر آئے. جو قرآن الکفر ملت واحدہ, قرآن کریم میں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض, ظالم لوگ ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں. ہمیں کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. آپ نے ہم نے اپنی آنکھوں سے بارہا مشاہدہ کر لیا ابھی غزہ کی صورت حال پر کہ ہندو بھی آ گئے ان کی مدد کے لیے, یہودی تو وہ ہیں, عیسائی بھی پہنچ گئے, مختلف ملکوں کے وزرائے اعظم تیاروں میں بیٹھ کر سامان لاد کر پہنچے ان کی مدد کے لیے. بھئی کہاں یہودیت کا مذہب، کہاں عیسائیت کا مذہب، کہاں ہندو مذہب مت کا مذہب. لیکن جب مسلمانوں سے لڑنے کا موقع آیا سارے کے سارے پہنچ گئے. کوئی مال بھیج رہا ہے، کوئی افراد بھیج رہا ہے، کوئی کھانے کا سامان بھیج رہا ہے، کوئی علاج معالجہ کا سامان بھیج رہا ہے، کوئی خود ہی پہنچ رہا ہے مختلف ذریعوں سے اور مدد کر رہا ہے. تو اس لیے ہم اگر اپنی پناہ تلاش کرتے ہیں غیر مسلموں کے سائے میں تو ہم بے وقوف ہیں. ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے حدیث نہیں پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان غیر مسلموں کے کبھی دھوکے میں مت رہنا. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہودی لوگ لن ترضى عنك اليهود، یہودی اور نصرانی آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. کتنا آپ ان جیسا بننے کی کوشش کر لو، پورے اپنے آپ کو آپ ڈھال لو ان کے نظام زندگی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے کبھی خوش نہیں ہو. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ ہرگز یہ یہود و نصارا تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ شروع کرو، اپنے اسلام کو چھوڑو اور ان کے جیسا ان کا مذہب اختیار کر لو تو پھر یہ خوش ہوں گے تم سے. چنانچہ آج ہم اگر اپنا جائزہ لیں پاکستان کے عوام لوگ، ہم نے ان کی نقالی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر چھوڑی. اپنے بچوں کو ہم انہی کی زبانیں سکھاتے ہیں، اپنی زبانیں تو سکھاتے نہیں، انہی کے لباس پہناتے ہیں، انہی کی کیمبرج کا نظام تعلیم ہم پڑھاتے ہیں اے لیول او لیول کے اندر. اپنا نظام تعلیم ہمارا چلتا نہیں، بچوں کو قرآن کریم کو جانتے نہیں پڑھتے نہیں. تو نقالی میں پھر جس کو موقع ملا وہ وہی ان کے در پہ حاضر بھی ہو گیا، چلو جی پاکستان میں کام نہیں چل رہا تھا چلو وہاں پہنچ بھی گئے. اب وہی پورا کا پورا اپنا لباس، اپنا پوشاک، اپنی زبان، اپنا کلچر سب ان کے سانچے میں ڈھال لیے. لیکن غیر مسلم، لیکن وہ یہود و نصارا خوش ہو گئے ہم سے، وہ تو پھر بھی خوش نہ ہو. اپنے ہم نے قوانین سارے گوروں کے اختیار کیے ہوئے، اسلامی قوانین تو ہمارے عدالت میں چلتے نہیں، لیکن گورے پھر بھی ہم سے خوش نہ ہوئے. نظام حکومت ہم ان سے پوچھ پوچھ کے چلا رہے ہیں تب بھی وہ ہم سے خوش نہیں. نظام تعلیم ہم نے سارا ان کا لے لیا، اپنے بچوں کو تو پتہ نہیں سیدھی طرح قرآن کریم پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، اپنے کلچر سے واقف نہیں، اپنی زبانوں سے واقف نہیں. لیکن یہود و نصارہ پھر بھی خوش نہ ہوئے، مغرب ہم سے مطمئن نہیں. تو بھائی چاہتے کیا ہو؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم نعوذ باللہ اپنا دین کو چھوڑ کے ان کے دین کو اختیار کریں. اسی کو قرآن کریم نے کہا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اللہ تعالیٰ فرماتے ان الظالمین بعضهم اولیاء وبعض، یہ سورہ جاثیہ کی آیت ہے کہ کافر لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں. کوئی تم سے کتنی دوستی کیوں نہ کر لے، کتنی دوستی کیوں نہ کر لے، لیکن جب وقت آئے گا تم کو سانپ کی طرح ڈنگ مارے گا، سانپ کی طرح ڈنگ مارے گا. کوئی موقع آئے گا وہ کافر ہمیشہ غیر مسلم کا ساتھ دے گا، تمہارے ساتھ کبھی بھی کھڑا نہیں ہوگا. یہ ایک نہیں دو نہیں، تاریخ اسلام بھری پڑی ہے اس طرح کے واقعات سے. جن لوگوں نے معاہدے کیے ان یہود و نصارہ سے، غیر مسلموں سے امن کے معاہدے کیے، انہوں نے وہ دھوکے دیے، وہ دھوکے دیے ماضی کے اندر کہ کوئی حد انتہا. اگر پھر بھی کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اب اس کو اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے. جگہ جگہ قرآن پاک بتا رہا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ تعلقات مت بڑھاؤ، یہ تمہارے کبھی انہم لیغنو عنک من اللہ شیئا، یہ کبھی بھی اللہ کے مقابلے میں تمہارے کام نہیں آ سکتے. تو کس دھوکے میں مبتلا؟ واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کا ولی ہے، نیک لوگوں کا اللہ تعالیٰ رفیق ہے. ھذا بصائر للناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگوں کے لیے سمجھ کی باتیں ہیں. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے کیا ہیں؟ سمجھ کی باتیں ہیں، آنکھیں کھولنے والی باتیں ہیں. اپنے نظام حکومت، اپنے نظام مملکت، اپنے ملک کا نظام اگر ہم دوسروں کے نظاموں پر رکھیں گے، اپنے طور طریقوں کو چھوڑیں گے، دوسرا خوش بھی ہوگا، رب ذوالجلال ناراض ہو جائے گا. ملنا کچھ نہیں، ملنا کچھ نہیں. اور میں یہ جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، ماضی کی آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، چنگیز خان کی، ہلاکو خان کے، مسلمانوں کے مختلف معاہدات، اور دور کیوں جاتے ہو، ابھی حال فی الحال میں کتنے معاہدات ہمارے آپ کے سامنے پچھلے چند مہینوں کے اندر ہوئے، کتنے کی پابندی کر لی، ہمارے سامنے ہی ہے نا، کوئی دور دراز کی تو بات نہیں ہے. یہ جو ابھی ہمارے ہاں جو جنگ چل رہی ہے مڈل ایسٹ کی، اس میں جو بڑی طاقتوں نے کتنے ہم سے وعدے کیے، کتنے مسلمانوں سے معاہدے کیے، کس کی پاسداری کر لی، کچھ بھی نہ ہو اور آئندہ بھی نہیں ہوگا. جو اس امید پر بیٹھے ہیں وہ دھوکہ ہی کھانا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما کہ ہذا بصائر للناس، کہ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے، لوگوں کے لیے سمجھ کی باتیں، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اس قوم کے لیے جو اللہ پر کیا کرتی ہے، یقین رکھتی ہے. اور اللہ رب العزت کی جو باتیں ہیں، جو احکامات ہیں، ہمیں تو ہمارا تو عقیدہ کیا، ایمان بھی اور آنکھوں دیکھا معاملہ بھی، وہ شہادہ بھی، کہ جو رب ذوالجلال جو بات فرماتے ہیں وہ بات کیا ہوتی ہے، اٹل ہوتی ہے. جب ہماری اسلامی حکومتیں اپنے فیصلے خود کرتی تھیں، ہماری اسلامی حکومتیں اپنے نظام پر خود عمل کرتی تھیں، تو دنیا کی تمام طاقتیں ان سے ڈرتی تھیں. اور جب ہم نے اپنے نظام کو چھوڑا، اپنے طریقوں کو چھوڑا، اپنی زبان اور کلچر کو چھوڑا، تو دوسروں نے عزت و درد کرار ہماری بات پر کو سننا بھی گوارا نہیں کیا. مسلمان مضبوط تھا تو بڑی بڑی طاقتیں ان کے آگے سرنگو ہوا کرتی. یہ ترکی کا جو میوزیم ہے جس کو تو کافی بولتے ہیں، بڑا مشہور ہے استنبول کے اندر، تو جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوادرات بھی رکھے ہوئے ہیں، خلافہ راشدین کی تلواریں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور بھی مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نوادرات ہیں. تو حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنے سفر نامے میں، تو جب آپ ہم جب ہم جاتے ہیں نا اس تو کافی سرائے کے اندر، تو جہاں یہ بڑے بڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک ہے، اور دوسرے تبرکات ہیں، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے تبرکات ہیں، دیگر انبیاء کرام کے، اس سے پہلے کئی ہال بنے ہوئے، ان ہالوں کے اندر سونے جواہرات بھرے پڑے لگے ہوئے شوکیس کے اندر، انور خان کے اس قدر بیش قیمت سونے جواہرات کی چیزیں کہ کوئی حد نہیں. یہ وہ تحفے تھے جو خلافت عثمانیہ کو یورپ کے بادشاہوں نے اور شہزادوں نے تحفے میں دیے. چونکہ خلافت عثمانیہ تھی نا، مسلمانوں کی تمام اسلامی ممالک کی خلافت چلی بھی 500 سال کے قریب ہے، تو ساری سپر پاور طاقتیں ڈرتی تھی خلافت عثمانیہ سے. تو ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے، یہ ان کو تحفے میں طرح طرح کے نوادرات چیزیں دیا کرتے. تو علامہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ ترکی کی حکومت کے پاس اگر سارا سونا ختم ہو جائے اور سارے خزانے ختم ہو جائیں، تو یورپ کے بادشاہوں کے دیے گئے تحفے اتنی بڑی مقدار میں ان کے خزانوں میں موجود ہیں کہ وہ اس سے ایک طویل عرصے تک اپنا خرچہ چلا سکتے. تو جب مسلمان مضبوط ہوتا ہے تو دوسرا بھی جھکتا ہے اس کے آگے. انسان خود ہی اپنے دین کے بارے میں شرمندہ ہو تو پھر کس نے عزت کرنی ہے اسے؟ اور عزت مسلمان کی اپنے دین میں ہے، اپنے کلچر میں ہے، اپنے معاشرت میں ہے. دوسرے بھی عزت کرتے ہیں، دوسرے بھی آپ کو پوچھتے ہیں، لیکن جب انسان اپنی ڈگر سے ہٹتا ہے تو پھر عزت نہ وہ کرے گا نہ اپنے کرے گے اسے. اس کو فرمایا ام حسب الذین اشترحوا السیئات نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات. ام حسب کیا گمان کرتے، حسب کے معنی گمان کرنے کے آتے، اشترحوا کے معنی آتے کمانا، اشترح یشترح اشتراحن کے معنی کمانے کے آتے. کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کو کمایا، دنیا میں جو وقت گزارا برائیاں ہی کمائی، برائیوں میں ہی لگے رہے، گندی صحبتیں رہی، گناہوں کی صحبتیں رہی، گناہوں کا ماحول رہا، گندا ماحول رہا. تو وہ لوگ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے گناہوں کو کمایا، ان نجعلہم کالذین آمنوا، ان لوگوں کو گناہگار لوگوں کو کیا ہم ان کے برابر کر دیں گے جو اہل ایمان ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں. سوا حیاہم ام ماتہم، کیا ان کا جینا ان کا مرنا ایک جیسا؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جس طریقے سے ہم مزے کرتے رہے، کسی اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کرتے تھے اور مزے کی زندگی گزارتے تھے بغیر کسی پابندی کے، تو مرنے کے بعد بھی ہماری ایسی مزے لگے رہیں گے. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو مسلمان نیک ہیں، جس طرح وہ دنیا کے اندر پابندی کرتے تھے اور طرح طرح کی پابندیوں کا شکار رہتے تھے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی وہ پابندیوں میں رہیں گے اور ان کو کچھ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا گمان کر رہے ہیں وہ لوگ جن میں برائیاں کمائی، کہ ہم اچھے اور برے لوگوں کو اسی طرح کر دیں گے، اہل ایمان کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے، ان لوگوں کو اہل ایمان کی طرح کر دیں گے اور اعمال صالحہ والوں کی طرح کر دیں گے. سواء محیاہم مماتہم، ان کا جینا ان کا مرنا ایک جیسا ہو جائے گا. ساء ما یحکمون، کتنی ہی بری بات ہے جو وہ لوگ یہ بتاتے ہیں، یہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ. قید خانے کا کیا مطلب؟ کہ پابندیاں ہمارے، ہم لوگ ہر معاملے میں آزاد نہیں ہیں، ہر طرح کی پابندیاں ہمارے ہوتے ہیں، لیکن آزادی بھی ہے ایک حد تک، ایک حد تک آزادی ہے، ایک حد تک ہم پابند ہیں. 100% نہ ہمیں آزادی ہے نہ 100% ہم پابند ہیں. وہ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت کا کیا مطلب ہے؟ کہ کافر جنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ کسی پابندی کو قبول نہیں کر رہا اور بغیر پابندی کے زندگی گزار رہا ہے، اس لیے اس کو جنت سے تعبیر کیا گیا، کہ چونکہ وہ آزاد ہے، کسی پاک کا پابند نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں جو بھیجا، وہ کچھ آزادی بھی ہے اور ہر چیز کے اندر پابندی بھی. اور یہ دنیا کا قانون ہے، دنیا میں کوئی انسان کسی ملک کا باشندہ مادر پدر آزاد نہیں ہو سکتا. صرف دین کی بات نہیں ہے، قانون کی بھی بات یہ ہے. اب میں مثال دیتا ہوں، کسی ملک کے شہری کو آپ اٹھا لو، کسی نہ کسی قانون کا تو پابند ہوگا نا. اگر ایک انسان کے پاس گاڑی ہے، لائسنس بھی ہے، تو کیا وہ مادر پدر آزاد ہے جس طرح دل چاہے گاڑی چلائے، یا کسی قانون کا پابند ہے گاڑی چلانے میں؟ ان قوانین کا پابند ہے جو کہ گاڑی کے چلانے کے، روڈ پر چلانے کے قوانین اور ضوابط ہیں. اسپیڈ کی لیمٹ ہے، دائیں طرف چلنا ہے، بائیں طرف چلنا ہے، ریڈ لائٹ کے اوپر رکنا ہے، اور اسپیڈ نہیں کرنی، اوور ٹیکنگ یوں نہیں کرنی، اس طرح نہیں کرنی، دس قوانین ہیں. تو کہیں جا کر انسان کو لائسنس ملتا؟ تجارت انسان کا حق ہے، انسان کرتا ہے، کیا تجارت میں ہمارا آزاد ہے؟ یا ان قوانین کے پابند ہیں جو اللہ نے قوانین بتایا، جو گورنمنٹ کے قوانین ہیں؟ قوانین ہیں کہ نہیں ہے؟ اس کام کو کرنا، اس کام کو نہیں کرنا، اس طرح کرنا، اس طرح نہیں کرنا. جس طریقے سے انسان اپنے ملک کے قوانین کا پابند ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کا بھی انسان کیا ہے؟ پابند ہے. قرآن کریم میں اللہ نے اسی کو فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، اور حکمرانوں کی اطاعت کرو. اس میں تفصیل یہ ہے کہ حکمرانوں کے ان احکامات کی اطاعت واجب ہے جس کے اندر اللہ کا کوئی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، تو حکمرانوں کی اطاعت واجب ہے. چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو حکمران، لیکن اگر اس نے کوئی حکم دیا جو عام فلاح و بہبود کا ہے تو اس کی پیروی ضروری ہے. تو پتہ چلا کہ ہر انسان قائد ذاتوں کا پابند ہے, دنیاوی قاعدے بھی ہیں, شریعت کے قاعدے بھی بندھا ہوا. مادر پدر آزاد, نہ ہم دنیا کے قانون میں ہیں نہ اللہ کے ذاتے ہیں, ہماری ایک لمٹ ہے, ہر چیز کی ایک حد ہے. اس لیے وہ حد کیا ہے؟ وہ حد وہ ہے جو قرآن پاک میں اللہ نے بتائی, نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی, اسی کو پر عمل کرنا ہے, اسی کو سمجھنا ہے. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد.